اب آتا ہے حدیث کا اگلا حصہ جو خوف زدہ کرنے والا ہے، کہ ایک بندہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے ساری زندگی، لیکن اس کو کچھ پتا نہیں اس کا خاتمہ کس پر ہوگا. آپ اپنے لیے اچھے خاتمے کی دعا کرتے؟ اس رمضان میں جو دعا میں نے بہت زیادہ مانگی ہے، یعنی کچھ اور بھی مانگی لیکن جو بہت زیادہ مانگی، وہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اچھے خاتمے کی دعا. نہ صرف یہ کہ زندگی کا خاتمہ اچھا ہو، بلکہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا خاتمہ اچھا ہو، خاتمہ بالخیر ہو. واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. کیونکہ بعض اوقات ہم بظاہر بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ سب ٹھیک نہیں ہوتا. تو ہر چیز کا انجام اچھا ہو، کیونکہ انما الاعمال بخواتیمها، اعمال کا انجام ان کے خاتمے کے ساتھ ہوتا ہے. تو انسان کا بھی خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے؟ ایمان پر ہوا ہے، توحید پر ہوا ہے، عمل صالح پر ہوا ہے یا اس کے برعکس ہوا ہے، یہ ڈیٹرمن کرے گا آپ کی اگلی زندگی کے مرحلوں کو، کہ وہاں آپ کے لیے جنت ہے یا نہیں. تو کبھی وہ جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے، لگتا ہے جو جنت میں جائے گا، اور اس کے اور جنت کے درمیان ایک بازو کا یا ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ غالب آتا ہے اور وہ جہنمیوں والے عمل کر کے اس پہ فوت ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک غزبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص تھا جو بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے. آپ نے فرمایا اہل النار میں سے. صحابہ ڈر گئے، لیکن تھوڑا شک بھی تھا کہ یہ کیسے. تو ہوا یہ کہ بہت زیادہ لڑائی میں جوش دکھا رہا تھا تو اس کو زخم لگ گئے، اور وہ زخموں سے تڑپ رہا تھا، تو اس نے کیا کیا، اپنے اندر خنجر کھبایا اور اپنے آپ کو مار ڈالا. تو جس شخص نے دیکھا وہ آ کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں ایمان لایا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو بھی مانتا ہوں رسول کو بھی مانتا ہوں. کہ بظاہر وہ جہاد کر رہا تھا لیکن وہ اہل النار میں سے تھا. کتنے لوگ نیک عمل کرتے ہیں لیکن وہ اہل النار میں سے ہوتے ہیں. یاد ہے وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ساری ساری رات قیام کرتی تھی اور دن بھر روزہ رکھتی تھی لیکن لوگوں کو اذیت دیتی تھی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا خیر فیہا ہی فی النار، صائم النہار قائم اللیل فی النار. یس فی النار. کچھ لوگ بظاہر دیکھنے میں بڑے نیک عمل کر رہے تھے، ہم کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں جنت کے کس اعلیٰ درجے میں ہوں گے، لیکن ہمیں ان کی نیتوں کا نہیں پتا ہوتا وہ کس کو دکھانے کے لیے کام کریں. کیا منافقین نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا منافقین بظاہر روزے سے نہیں ہوتے تھے؟ کیا منافقین صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے؟ کیا منافقین جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے؟ کچھ نہیں بھی ہوتے تھے، لیکن ہوتے بھی تھے، لیکن ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فی الدرک الاسفل من النار. تو ظاہری عمل پر ہی خوش نہ ہو جائیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ عمل صحیح بھی ہے یا نہیں، اور کیا وہ سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں، کوئی بدعت ہی تو نہیں. کیونکہ بدعت کرنے والے بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نیک عمل ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو انسان کو اپنے خاتمے کی بہت فکر ہونی چاہیے. اچھا، شیطان جو تھا وہ عبادت گزار تھا یا نہیں؟ روایات میں تو یہ آتا ہے تو بہت تھا، لیکن ایک بات نے اس کے اندر کا پول کھول دیا، اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ لاجک سے کام لے رہا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا، اور پھر اس پہ اڑ بھی گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں غلطی کر کے سوری کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اس پہ اڑ جاتے ہیں، اپنی غلطی کو صحیح کرنے کے دلائل دینے لگتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اندر کون سی بری عادت ہو جس کو ہم مانتے ہی نہ ہو. کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ کو، اول تو ہم سب سمیت میرے، ہمیں اپنی غلطیاں کم نظر آتی ہیں، کیونکہ ہم ہر وقت اپنے اندر نہ کچھ لاجک، کوئی تاویل، کوئی نہ کوئی وجہ بتا کے تسلی دے دیتے ہیں اپنے آپ کو، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں. نفس بہانے باز ہے نا، یہ کام اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ وجہ تھی، وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ وجہ تھی، سبق یاد نہیں کیا کیونکہ مہمان آ گئے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا. حالانکہ جس نے کرنا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ میں نے کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہمیں کرنا ہے، یہ تو کیے بغیر گزارا ہی نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کا عمل بناتی ہیں، صرف ظاہری ظاہری عمل نہیں، معلوم نہیں اس میں کتنا فریب ہے، کتنا دھوکا ہے، کیا ہے کیا نہیں. اس لیے یہ دعا بھی کثرت سے مانگنی چاہیے، اللہم وجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لاحد فیہ شیئا. اللہ میرے سارے عمل صالح بنا دے، جو بھی کروں، کھاؤں پیوں، اٹھوں بیٹھوں چلوں پھروں، جو کچھ کروں وہ نیکی میں شمار ہو، تاکہ نامہ اعمال دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، اور سب تیرے چہرے کی خاطر کروں، تیری ملاقات کی تیاری کے لیے. کہ تجھے دیکھوں تو راضی، تو مجھ سے راضی ہو جائے، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں، اور کسی اور کا اس میں کوئی حصہ ہی نہ رکھ کہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کروں. لیکن مشکل کام ہے نا، آسان تو نہیں. قدم قدم پہ ہم پھسل جاتے ہیں، کیونکہ ان نفس الامارۃ بالسوء، اندر ایک دشمن بیٹھا ہے، ایک باہر بیٹھا ہے، مشکلات کھڑی کرتا رہتا ہے. تو بہرحال آخری وقت میں انسان ایسا کوئی کام کر جاتا ہے، مثلا بعض لوگ غلط وصیت کر جاتے ہیں تو وہ آگ میں چلے جاتے ہیں، سارے کام، تہجد گزار، روزے دار، پتہ نہیں کیا کیا، صدقے خیرات کرنے والے، لیکن جب بیٹیوں کو میراث تقسیم کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں وہ زندگی میں ہی نام کسی اور کے لگا دیتے ہیں، یا ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ورثہ تقسیم، یا دوسروں کے ورثے پہ غاصبانہ قبضہ کر لینے والے. تو بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا ہوا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے. تو بہرحال اوپر تو جو حدیث آئی کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے، اور قرآن مجید میں آتا وکان اللہ شاکرن علیما، تو یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے عمل کی قدردانی نہیں کی. ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک بندے نے اتنی محنت کی ہے تو اس کے عمل کی قدردانی کیوں نہیں ہوئی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ یقین ہے. وما انا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے، شاکرن علیما ہے، بردبار ہے، جاننے والا ہے، اور اتنا جاننے والا ہے کہ وہ صرف ہمارے ظاہری اعمال نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دل کے حال بھی جانتا ہے. تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر کوئی ریاکاری ہے یا کوئی کینہ اور بغض چھپا ہوا ہے، کیونکہ جو کینہ اور بغض ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں، یہ بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کے بارے میں ہم ایک ایسی رائے قائم کر لیتے ہیں، ایسا کینہ رکھ لیتے ہیں کہ پھر وہ بےچارے الٹے بھی لٹک جائیں نا کوئی کام کرتے ہوئے، تو ہم ان کے کام کی قدردانی نہیں کرتے. تو یہ بھی بڑا ظلم ہے. دل کے بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، ان بعض الظن اثمن، تو اب ہمیں نہیں پتا. اسی طرح بعض اعمال بعض کو برباد بھی کر دیتے ہیں. اب بعض اوقات ایک کام آپ کرتے ہیں، اب ڈیلیٹ کا بٹن دبا نہیں تو سارا کچھ غائب، ایک وائرس آیا نہیں تو اس نے کیا کیا، پورا کمپیوٹر آپ کا برباد کر کے رکھ دیا. ہوتا ہی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ہر وقت انسان جو ہے نا سوچتا رہے، اپنے دلوں کی حفاظت کرتا رہے، اور کامیابی متقینی کے لیے ان للمتقین مفازا، اور تقوی یہی ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو دیکھتا رہے کہ میں کہاں ڈنڈی مار رہا ہوں. تو دلوں کی سلامتی نمبر ون فیکٹر ہے اعمال کی سلامتی کا اور انجام کی سلامتی کا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو قلب سلیم، جب اعمال نامے پیش ہوتے ہیں تو کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ جس کے دل میں کوئی کینہ اور بغض رکھا ہوا. تو دلوں کی صفائی کا کام ہر وقت جاری رہنا چاہیے. اور پھر اعمال کی درستگی، نمازوں کی درستگی، سب سے پہلے ارکان، شرائط، ان کی پابندی، کسی رکن میں کوتاہی نہ ہو، کسی شرط میں کوتاہی نہ ہو. لیکن بعض لوگ سال ہا سال نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، وہ کیوں؟ غلط طریقے سے، جیسے رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں یا زیادہ جھک جائیں گے یا کم جھکیں گے، سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتے، باقی چیزیں ٹھیک سے نہیں ہوتی، سنت کے مطابق نماز نہیں ہوتی، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ٹھونگے مار کے ختم کر دیتے ہیں. تو بظاہر تو انہوں نے حاضری لگا لی لیکن وہ نماز تو نہیں تھی. اس کے برعکس کچھ لوگ زندگی بھر بھٹکے رہتے ہیں ادھر ادھر، آخر میں آ کے ان کو ہدایت مل جاتی ہے. یعنی یعمل بعمل اہل النار، بظاہر لگتا ہی انسان جائے گا جہنم، میں انتہائی غلط انسان ہے. اب آپ دیکھیے ایسے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ بھٹکے ہوئے تھے نا، اور آخر میں انہوں نے اسلام قبول کر لی. سب سے زیادہ اسلام کب قبول ہوا پتہ؟ مکہ کے موقع پر. اس کے بعد وفود بھی آنے لگے اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. تو ساری زندگی انہوں نے کفر اور شرک میں گزاری، آخر میں مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا اور جنت کے حقدار ہو گئے. ایک قیدی تھے جو قبیلہ بنو عبد الاشل کے شخص تھے، اسلام کے بڑے ہی مخالف. تو جب انہوں نے جنگ احد میں نکلنے کا سنا تو اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا، اور لوگوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکل گئے، جنگ کے لیے. یعنی پہلے تو ظاہر مسلمان نہیں تھے تو کسی اور طرف سے لڑنے والے ہوں گے، یا ویسے ہی ان کو شوق تھا. یعنی عرب جو تھی وہ جنگجو قوم تھی، جنگ لڑنا ان کے لیے کھیل کی طرح تھا. تو ایک شخص اور تھا جس نے کہا پہلے اسلام لاؤں یا پہلے جنگ میں شرکت کروں، تو آپ نے کہا پہلے اسلام لاؤں. تو بہرحال اب لا الہ الا اللہ پڑھا، جنگ میں شرکت کی، شہید ہو گئے. کہاں گئے؟ جنت میں. تو بہرحال جب جہاد کے لیے نکلنے لگے تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کون سی چیز آپ کو لائی، یعنی آپ تو اسلام کو ناپسند کرتے تھے، کیا قوم کی دشمنی میں آئے ہیں یا اسلام میں رغبت رکھتے ہوئے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اسلام میں رغبت رکھتے ہوئے، دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا ہے آخری وقت میں، ورنہ قوم کی دشمنی میں، یعنی مسلمانوں کی دشمنی میں مرتے تو عمل وہی ہوتا لیکن انجام کچھ اور ہوتا۔ تو بہرحال تقدیر کیا ہے؟ علم اللہ السابق۔ امام بخاری اس حدیث سے استدلال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ انسان کیا کیا کرے گا، اور اس کا جو علم ہے، تقدیر کے چار پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی تقدیر کے بارے میں چار باتیں یاد رکھیے۔ تو یہ علم لکھا ہوا ہے، تو یہ کلمات اللہ کے لکھے ہوئے ہیں، یعنی کائنات کی تخلیق سے پہلے تقدیر لکھ دی گئی تھی، انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتہ آ کے اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے۔ وہ آتی ہے نا سورۃ الحدید میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو مصیبت بھی تمہیں زمین میں اور تمہارے نفسوں میں پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتا کہ یہ انسان کیا کیا کرے گا، کس کس مرحلے سے گزرے گا اور اس کا کیا بنے گا۔ تقدیر کب لکھی گئی تھی؟ یہ ساری باتیں اللہ کا علم لکھا کب گیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ جب اللہ نے قلم پیدا کیا اور یہ کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ تو بہرحال اس حدیث سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بات میں سچے تھے، امین تھے۔ پھر یہ ہے کہ 3 اطوار مکمل ہونے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، ہر انسان کی عمر مقرر ہے، اس سے پہلے فوت نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی جان کی حفاظت نہ کرے اور خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جائے، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان کی حفاظت کے لیے جان دینے کو بھی تیار رہے۔ ہر انسان کا رزق بھی مقرر ہے، اور عقیدہ تقدیر جو ہے برحق ہے، ہمیں تقدیر کے معاملے میں بہت زیادہ بحث مباحثہ کرنے سے روکا گیا ہے۔ کون خوش قسمت ہے، کون بد قسمت ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ ہمیں کسی انسان کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہنا چاہیے جنتی اور یہ جہنمی۔ وہ ایک شخص نے کسی کے بارے میں کہا تھا نا، جو خود نیک تھا اور دوسرا اس کو گناہگار دکھتا تھا، تو اللہ نے اس کو بخش دیا اور اس کو پکڑ لیا۔ کبھی کسی کے بارے میں نہ کہیں کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن ایک شخص ہے جس کے بارے میں اور اس کی بیوی کے بارے میں پکی بات ہے کہ وہ جہنمی ہے، ابو لہب۔ یا جنتیوں کے بارے میں جیسے عشرہ مبشرہ وغیرہ، کچھ لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بشارت ملی ہوئی ہے، وہ جنتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ نیکیوں پر فخر کرنے کی بجائے استقامت کی دعا کرنی چاہیے، نیکیوں پر پھولنے کی بجائے، نیکیوں پر خوش ہونے کی بجائے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نے تو اتنے کورسز کر لیے اور اتنا علم حاصل کر لیا اور اتنے کمالات کر لیے دنیا میں، اس کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ایمان پر استقامت دے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست اور کارساز ہے، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں میں شامل کر لینا، بس مجھے نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لینا۔ ایک اور جگہ آتا ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اب اس حدیث کی کیا سمجھ آئی؟ تھوڑی سی چونکہ یہ مشکل ہے، یہ ہمیشہ مجھے پڑھانی اور پڑھنی، اس کو میں نے 40 نبوی میں بھی پڑھایا ہوا، انہیں ایک امتحان سے گزرتی ہوں جب اس کو پڑھاتی ہوں یا پڑھتی بھی ہوں، بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ بہرحال اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔
استاذہ، اس میں 2 چیزوں پہ میں نے ریفلیکٹ کیا، اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ٹمارو، ٹوڈے اینڈ یسٹرڈے، یہ 3، تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے آج کل جیسے پھول اگر ہم دیکھیں باہر، آج کل بہت سارے اگے ہوئے، تو مجھے ان سے ایک دم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لائیو ایک چیز دکھا رہے ہیں۔ جیسے جب ہم کچھ عرصے پہلے دیکھیں تو یہ پھول نہیں تھے، لٹرلی جھاڑیاں تھیں، اور پھر وہ سیڈ آیا، سیڈ ڈالا گیا، یا کچھ جگہ پہ تو میں دیکھ رہی تھی کل کہ کچھ سیڈز بھی نہیں ڈالے ہوئے تھے، وہ خود ہی سے وہاں سے گھاس میں سے پھول نکلے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ پھول آتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے۔ آج کل مطلب باہر جائیں تو ہر چیز جگہ اتنی اٹریکٹیو ہوئی ہوئی ہے، اور پھر وہ پھول اپنی ایکسٹریم تک پہنچتا ہے، پیک تک، اور پھر وہ مرجھا کے ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے کم ٹائم جو ہے بیسیکلی وہ پھول کی بیوٹی کا ہے، جو کہ 2 مہینے اسپرنگ کے۔ اسی طرح انسان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو پاسٹ، فیوچر اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹائم تو اللہ تعالیٰ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا، تو لائف کے جو ہمارے پاس ڈیوریشن ہے جس میں ہم زندہ ہیں، یہ سب سے دراصل کم ہے۔ سب سے شارٹیسٹ ٹیسٹ یہ دنیا میں زندہ رہنا ہی ہے, اس کے بعد جو روح کی لائف ہے مطلب اس کا تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ پھولوں کی جو ایگزامپل ہے نا وہ ہماری لائف سے بھی ریلیٹڈ ہے, کہ ہم کہتے ہیں نا زندگی کتنی مشکل ہے یا کتنا, دیکھیں جیسے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, سب سے کم ٹائم کا یہ ٹیسٹ ہے, لمٹڈ, جبکہ روح کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز, اور دوسرا استاذہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی تقاضوں سے زیادہ روح کے تقاضوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہ جو قرآن مجید آپ اس سال میں پڑھ رہے ہیں یہ روح کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا پورا کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کورس ختم ہو اور آپ کہیں کہ شکر ہے جان چھوٹی.
اور استاذہ ایک اور پوائنٹ کہ کوانٹم فزکس اب ایمرجنگ ایک فیلڈ ہے جو کہ بہت اوپر کی طرف جا رہی ہے, اور اب مجھے ایک چیز ریئلائز ہوئی ہے کہ کوئی بھی بچہ آگے جا کے جب کوانٹم فزکس پڑھے یا کوئی گرون اپ بھی, تو اس کا یہ عقائد پختہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے, ورنہ کوانٹم فزکس ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ ایمرجنگ بھی ہے اور بہت اٹریکٹیو بھی ہے, لوگ پڑھ کے اسے دین سے نکل جاتے ہیں کیونکہ اس میں انسان کو پاور دے دی جاتی ہے علم سے. تو جب تک یہ والی حدیث اور یہ والے عقائد مضبوط نہیں ہوں گے تو مجھے لگتا ہے اگر کوئی بچے آگے کہیں بھی کہ کوانٹم فزکس میں کچھ پڑھنا ہے تو پہلے یہ حدیث ضرور ماؤں کو خود بھی پتہ ہونی چاہیے اور آگے تقدیر.
اب آپ سب کا فرض بنتا ہے نا جو باتیں آپ نے سمجھی ہیں یا نوٹ کی ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ کے مزید جہاں سمجھ نہ آئی آپس میں بھی ڈسکس کریں اور پھر بتائیں, ڈرے نہیں اس کو بتانے سے, کیونکہ لوگ پہلا سوال یہ اٹھا دیتے ہیں پھر جب سب کچھ لکھا ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے. وہ جو لکھا ہوا نا وہ اللہ کا علم سابق ہے.
استاذہ ایک حدیث میں جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہم اسی پہ اکتفا کریں, تو آپ نے کہا تھا کہ ہر بندے کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جو اس کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اس لیے عمل کرتے رہنا چاہیے.
بالکل,
تاکہ اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمے کی دعا ساتھ کرے.
اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, اللہ نے کسی بندے پہ ظلم نہیں کیا, اور فخر اور غرور کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں نا.
استاذہ جی, آپ کا اس دفعہ جو دورہ قرآن تھا الحمدللہ وہ اتنا زبردست طریقے سے آپ نے دورہ قرآن کروایا اور ایسے ہم سب کی آنکھیں کھل گئیں, اور اس میں آپ بتا رہی تھی کہ انسان کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے, اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا تو وہی عمل سب سے پہلے اس سے ملاقات کرے گا اور اس کو وہ عمل حق کر لیتا ہے. تو استاذہ بھی چند دن پہلے رمضان میں مجھے اتفاق ہوا شوکت خانم جانے کا ہاسپٹل, تو وہاں پر میں نے بہت سے پیشنٹس کو دیکھا اور میں ان کو آبزرو کر رہی تھی کہ دیکھیں یہ اس وقت کن حالتوں میں ہیں. کئی بہت کریٹیکل تھے, کیونکہ کچھ دن مجھے ولاقطار جانے کا اتفاق ہوا وہاں, تو بس میں اس وقت سازہ میں بڑا ڈر بھی گئی کہ لوگ ہیں اتنے کریٹیکل تھے, موت کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, لیکن استاذہ کوئی ان کو فکر نہیں, کوئی ان کو اس بات کا غم نہیں کہ آگے کی دنیا میں جب اگر, کیونکہ استاذہ مجھے وہاں پر کچھ سرجری کروانی تھی, اور یقین کریں کہ جب میں اوٹی میں گئی اور جب میری آنکھیں بند ہو رہی تھی مجھے انستھیزیا دے رہے تھے, تو اس وقت میں نے مجھے آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, اور میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب جب میری آنکھ کھلے گی تو میں کس حالت میں اٹھوں گی, میں کہاں پہ اٹھوں گی, میری آنکھیں کہاں کھلیں گی. اور اس وقت استاذہ اتنا احساس ہوا کہ اس سیکٹر میں بھی ہمیں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے, بچے تھے, بڑے تھے, بوڑھے تھے, بزرگ تھے, خواتین تھی, اور استاذہ رمضان کا مہینہ تھا, نہ کوئی ذکر ہے, نہ کوئی قرآن ہے, نہ کچھ ہے, کتنا ٹائم استاذہ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس باتیں ہو رہی ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, پروگرامز دیکھ رہے ہیں, تبصرے کر رہے ہیں دنیا کے اوپر, کتنا وقت استاذہ ہم ضائع کرتے ہیں. اور یہ وقت ہے یوم العمل کا, جتنا عمل کریں گے آخری یوم الجزا کا وقت جو ہے یہ عمل ہی تو ہمارا اس پہ بیسڈ ہوگا نا استاذہ جی, تو بہت اس وقت احساس ہوا اس چیز کا.
اور یوم الجزا کو یوم الجزا کہتے بھی اس لیے کہ جزا عملی کی ہوتی ہے. یوم الدین, سب سے پہلا قیامت کا تعارف یوم الدین کے نام سے کروایا گیا کہ بدلہ ملنا ہے, تو کیا بدلہ کس چیز کا ملے گا اس کی فکر کرے.
جی استاذہ, یہ جو روح اور جسم کے تقاضے نا, اسی پہ میں سوچ رہی تھی کہ ہماری ساری جو فکر اور تگود جسم کے تقاضوں پر ہے, اسی کا کھانا, آرام, مشروبات اور اس کی کیئر اور فیشیل,
یعنی ہر
لباس ہر چیز اسی پہ توجہ ہے. اینڈ تک جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نا تو جسم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بگاتے ہیں اسپتال میں, اور روح کی نہیں ہوتی. امام غزالی کا غالباً قول ہے کہ الجوع طعام الصدیقین, کہ بھوک جو ہے وہ صدیقین کا کھانا ہے, تو ہم اپنی روح کی طرف کوئی اس طرح سے توجہ نہیں دیتے.
میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں اپنے محاسبے کی کتنی سخت ضرورت ہے نا, کہ ہم اپنا خود محاسبہ کرتے رہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا تھاٹس ہیں اور کیا ہماری خواہشات ہیں. دن بھر کے بعد جب رات کو سوتے ہیں تو اس وقت ہمیں ضرور محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج میرے سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں اور میں نے کیسے ان کی اصلاح کرنی ہے. اور پھر یہ کہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو اپنے آپ کو اس پر پیش کریں کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس پر اپنے آپ کو پرکھیں. اور تیسری چیز یہ کہ کوئی ایسا ساتھی بھی ہونا چاہیے جو ہمیں ہماری غلطیاں بتائے
اور ہم سن بھی لیں.
جی
سننے کا حوصلہ بھی ہو.
میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی, یہ جو بات آئی ہے نا کہ ایک گز رہ جاتا ہے ایک ہاتھ کا فاصلہ کہ وہ جہنمیوں میں لکھ دیا جاتا ہے, تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ وہ وراثت کے بارے میں صحیح سے فیصلہ نہیں کرتے, اور دوسرا یہ آتا ہے کہ کسی پر الزام لگانا, کسی کو گالی دینا, کسی کے کردار پر بات کرنا, یہ چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں. اس میں کس قدر کانشیس ہونے کی ضرورت ہے.
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب نہیں پایا مجلس میں تو پوچھا کہ وہ نہیں ہے, تو پتا چلا بیمار ہیں, تو آپ تشریف لے گئے نماز کے بعد عیادت کرنے کے لیے. تو جب ان کے گھر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا ابشر یا کعب, خوشخبری ہو تمہیں. تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ اٹھو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری تمہیں دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے اللہ پہ قسم ڈالنے والی؟ کہا کہ یہ کعب کی ماں ہے. کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ کعب نے کوئی زائد ضرورت چیز کسی سے روکی ہو یا کوئی بے معنی بے مقصد بات کی ہو. تو اسے بھی پتا چلتا ہے کہ فضول باتیں بے مقصد باتیں یہ بھی انسان کے کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن دنیا میں بھی بنتی ہیں. اور ہمارا عام مشغلہ ہی کیا ہے, لوگوں کو ڈسکس کرنا, بلا وجہ ڈسکس کرنا, فضول باتیں کرنا, ادھر کی ادھر کی سیاست کی, جو ہمارے فیلڈ ہی نہیں ہے, جس میں ہماری کوئی ایکسپرٹ ہی نہیں ہے. مجھ سے بعض اوقات لوگ ایسے سوال کرتے ہیں تو میں تو صاف کہہ دیتی ہوں کہ میرا تو بہت ہی علم کم ہے اس بارے میں, میں تو کچھ کہہ نہیں سکتی, لا ادری, مجھے نہیں پتا. میرے کو پر ذمہ داری ہے کہ میں ساری دنیا کے ذمہ اپنے سر لے لوں اور ہر ایک کا مسئلہ حل کروں. جو اللہ نے مجھے علم دیا اس کی روح سے 100 بسم اللہ ضرور مدد کروں گی, لیکن جو میرے بس میں نہیں, جو میرے علم میں نہیں, من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, ہر چیز کے ہم مکلف نہیں, اور نہ ہمارے فرائض میں سے کہ ہم ہر چیز کا علم حاصل کریں اور اس میں لوگوں کی رہنمائی کریں.
السلام علیکم استاذہ, میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں آخرت کا ڈسکس ہی نہیں ہوتا. میں جب یہاں پہ آئی تھی تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں آخرت کے بارے میں کہ مرنا ہے, یا انفیکٹ میں جدھر رہتی ہوں ان کے بارے میں بھی سوچتی ہوں. اگر ہم سوچیں تو ہم نیک اعمال کی طرف چلے جائیں گے. اتنے کوشچن مائنڈ میں آ رہے ہیں, اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ انفیکٹ میں ڈر رہی ہوں, میرا عجیب سی اندر سے فیلنگ ہو رہی ہے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے, پھر کیا کریں, کریں نہ کریں, مطلب عجیب سی ایک فیلنگ ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ کوشچن ضرور کروں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ لکھ دیا گیا, مثلا ہم برے اعمال کریں گے یا اچھے کریں گے یہ لکھ دیا گیا, تو کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟
لکھ دیا گیا کا سوال میں نے 2-3 دفعہ جواب دیا ہے. لکھ دیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزادی عمل دی ہے اس کو وہ کس طرح استعمال کرے گا, اچھے کرے گا یا برے کرے گا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا اما شاکرن و اما کفورا. اللہ نے انسان کی تخلیق کی, اس کو آزمائش میں ڈالا یہ دیکھنے کے لیے کہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. یہ چوائس ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ اچھا یہ بتائیے, اس وقت آپ کو یہاں آنے پہ کسی نے مجبور کیا؟
نہیں. آپ میری اگر سٹوری سنیں حیران رہ جی. میں سکرولنگ کر رہی تھی موبائل میں, اور مثلا میں بودنا سے فیڈ اپ تھی, میں کہہ رہی تھی, پھر میں نے سائڈ پہ رکھ دیا, فضول ٹائم ویسٹ کر رہی تھی, سونے کا ٹائم تھا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, میں نے کہا یا اللہ آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے پلیز ادھر لے جائیں, میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا. یہاں پہ آنے کا تو دور دور تک سواری پیدا نہیں ہوتا, میری فیملی مجھے الاؤ نہیں کر رہی تھی, اور ہاسٹل میں فرسٹ ٹائم ہے. میں حیران ہوگی وی دن ویک, اور میں اس چیز پہ میرا یقین ہے کہ اللہ سنتا ہے, اور دیکھ لیں میں یہاں پہ ہوں.
ٹھیک ہے نا؟ تو سوال کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی سیٹ سے اٹھ کے یہاں آئی ہیں, کیا آپ کو کسی نے مجبور کیا تھا کہ جاؤ وہاں بات کرو؟
نہیں,
آپ نے چوائس اپنی استعمال کی. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس چوائس ہے نا کہ ہم بات کریں یا نہ کریں, اچھی کریں یا بری کریں, یہ ہمارا امتحان ہے. اللہ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے, اور اللہ کو پہلے سے پتا تھا, علم اللہ السابق, یہ جو یہاں حدیث کے الفاظ سبقت کی بات آئی, پہلے سے پتا تھا کہ اس بندے کو میں جب اختیار دوں گا تو یہ اور یہ کام کرے گا. وہ لکھے جاتے ہیں, زبردستی نہیں کی جاتی کہ یہ لازمن غلط کام کرے. ہاں موت کا وقت لکھا جاتا ہے, رزق لکھا جاتا ہے, اور پھر انسان کے عمل کہ یہ کیا کرے گا, یعنی اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرے گا. ٹھیک ہے, اوکے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھا دے جو باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اور کوئی سمجھا نہیں پاتا. چلیے آج کے لیے اتنے کافی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.